الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، آج کی آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات قرآن کریم کے اعجاز کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ آیات قرآن کریم کی آسمانی کتاب ہونے کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں، اور ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو زمین پہ انصاف قائم کرنا ہوگا، اور یہ اصل میں انہی آیات کا تسلسل ہے جو آیات ہم نے اللہ کے فضل سے گزشتہ شب جمعہ میں تفسیر میں پڑھی تھی. ان آیات میں ابواب البر کا بیان بہت تفصیل سے موجود تھا، اور مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور، ایک لائحہ عمل اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیا تھا. فرمایا تھا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے ایمان کی بنیاد اور ایمان کی عمارت وہ قائم عقیدے پہ ہوتی ہے. اور فارسی میں کہتے ہیں خشت اول چون حد معمار کج، تار سریا میر اود دیوار کج، کہ جب پہلی اینٹ غلط رکھ دی جائے تو دیوار آسمان تک ہی کیوں نہ جائے، وہ دیوار غلط ہوگی. بالکل یہی مسئلہ عقیدے کا ہے، اور انسان کے ایمان اور انسان کے عقیدہ، یہ دونوں چیزیں مل کے عمل کی طرف لے کر جاتی. یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں ایک غریب آدمی، ایک پریشان حال آدمی، مشکلوں میں گھرا ہوا آدمی، وہ کسی ایسے فرد کے پاس جاتا ہے جس سے وہ مدد مانگتا ہے. اب یہ مدد بھی دو قسم کی ہے، کچھ مدد ہوتی ہے بذریعہ اسباب کے، اور کچھ مدد ہوتی ہے بغیر اسباب کے. علماء کرام نے کہا ہے کہ اسباب کے ذریعے سے مدد مانگنا، مثلا کھڑے ہونے کے لیے لاٹھی لے لینا، بیٹھنے کے لیے کرسی کا استعمال کرنا، یا کسی سے پانی مانگ لینا، کسی سے کھانا طلب کر لینا، یہ شرک نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں آپ جس کو مددگار بنا رہے ہیں وہ صرف بس سبب کی حد تک مدد ہے، اس سے آگے نہ پانی کا وہ خالق ہے نہ روٹی کا وہ خالق ہے، بلکہ وہ تو اپنی زندگی کا ضامن نہیں ہے، تو آپ کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ مدد مخلوق سے لینا جائز ہے، لیکن جو مدد ماوراء العقل مانی جاتی ہے، جو مدد اسباب سے ہٹ کے مانی جاتی ہے، وہ مدد مخلوق سے طلب کرنا یہ شرک اور بدعت ہے. اور خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، ہر حالت میں خالق کا مقام، مرتبہ، کبریائی، عظمت وہ بہت اونچی ہے، اور مخلوق کا مقام اور مخلوق کا کام، مخلوق کا دائرہ کار بہت مختصر ہے، کم ہے. نہ ہماری عقل پوری ہے، نہ ہماری نظر لا متناہی حد تک دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارے کان بہت دور تک سن سکتے ہیں، نہ ہماری آواز بہت دور تک جا سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا فیصلہ یہ حتمی فیصلہ ہو اور میں جو سوچوں یہ صحیح ہو؟ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے اس کی جو شرک کر چکا ہوتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے اس کے علاوہ جیسے جہاں جو گناہ ہوا ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اور حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادوں کو نصیحت کی، کیسی پیاری نصیحت کی، سب سے پہلی نصیحت فرمایا یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو ہرگز شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرے گا بہت بڑا ظالم ہوگا، بہت بڑا گناہگار ہوگا. اور اللہ وحدہ لا شریک کو روئے زمین پہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ مشرک ہے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مشرک صرف وہ نہیں ہے جو مندر میں جا کے بت کے سامنے جھکتا ہو، نہیں، مشرک صرف وہ ہے جو کلیساؤں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکتے ہوں، یا بدھ مت کے مذہب والے اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شرک بواح، یعنی ایسا شرک جو بالکل واضح ہو. مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. کچھ شرک جو ہوتے ہیں ان میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آدمی آیا اور اس نے ہندوستان میں آ کے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں علیہ باللہ، یا میں پیغمبر ہوں، یا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. علماء کرام کو جب یہ بات پتہ چلی تو فوری طور پہ علماء کرام نے ان کے بارے میں کوئی فتویٰ، کوئی بات نہیں کی، بلکہ انتظار کیا، مزید انفارمیشن حاصل کی. اسے کہتے ہیں کفر تحقیقی. اور یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کرام لاہور کے، دہلی کے، لکھنؤ کے، دیوبند کے، ابتدا میں انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اس آدمی کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ نہیں دیں گے جب تک کہ ہمیں واضح صورتحال سامنے نہ آ جائے. اور قادیان کے قریب میں لدھیانہ، جو پنجاب کا بڑا معروف و مشہور علاقہ ہے، تو قادیانی کے خلاف پہلا جو کفر کا فتویٰ آیا ہے وہ لدھیانہ سے آیا ہے، اور اس فتوے کا نام بھی یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا، یہ نام ہے اس کا۔ یہ مسئلہ سمجھا کے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو قادیانی کتنا بڑا کافر ہے اور قادیانی کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا بڑا مشرک ہے، لیکن اس کے کفر فوری طور پہ واضح نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی باتیں سامنے آتی گئیں علماء نے فتوے دیے ہیں۔ تو دو قسم کے مشرک ہوتے ہیں، دو قسم کے کافر ہوتے ہیں، دو قسم کے غلط لوگ ہوتے ہیں، کہ کچھ کے اعمال اور کچھ کے سکنات وہ بالکل سامنے اور واضح ہوتی، دیکھتے ہی انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہنے میں دکھنے میں آپ کو لگے گا جی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، اور جی یہ لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں، اور یہ تو بس اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور ہر وقت میٹھا ہی کھلاتے ہیں، اور کڑوے سے بڑے دور رہتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو اور ان کے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، جس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ اس لیے عقیدہ بہت ضروری ہے، اور یہاں پہ ایک اہم ترین بات یاد رکھیے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کتنے پیارے تھے حضرت کو، حضرت کتنا پیار کرتے تھے، اور وہ بھی حضرت سے ایسا پیار کرتے تھے کہ کائنات میں کسی نے ایسا پیار نہیں کیا ہو۔ یا عمی قل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کے ہاں میں آپ کی وکالت کر سکوں، تاکہ اللہ کے ہاں میں آپ کی سفارش کر سکوں، اور اللہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ میرے چچا مجھ پہ ایمان لائے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ بغیر کلمے کے چچا کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ قرآن کریم نے آیت نازل کی کب؟ جب چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ، اے پیغمبر ہدایت اگر آپ کسی کو چاہیں کہ اس کو ضرور مل جائے تو یہ کوئی ضروری کام نہیں، بلکہ ہدایت جو ایصال الی المطلوب ہوتی ہے، شرع تہذیب والے طلباء جانتے ہیں، وہ ہدایت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی صفت اور اللہ کی شان ہے، بندہ راستہ دکھا سکتا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قرآن کریم کہتا ہے ہم نے سمودیوں کو ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اس آیت پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دے تو وہ ہدایت قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء، انما علیک البلاغ المبین، اے پیغمبر آپ کے ذمے واضح پیغام پہنچا دینا ہے، اور وہ پیغام کہیں اثر کرے گا اور کہیں اثر نہیں کرے گا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ انبیاء کی شان ہے، آدمی بولے اور وہ ایک سیکنڈ میں ہو جائے، آدمی بولے اور وہ فوراً ہو جائے، اور جو آدمی چاہے وہ ہو جائے، یہ انبیاء کی شان نہیں ہے، یہ تو ساحرین اور یہ تو جادوگروں کے طریقے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، حضرت کو معراج پہ بلایا گیا، معراج پہ کہاں؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتویں آسمان کے بعد ثم علی بی الی الجبار، جناب فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ کے قریب پہنچا دیا گیا عرش پہ۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں حضرت کے جوتے خون سے بھرے ہوئے ہیں، احد میں حضرت کے دندان خول لگنے سے شہید ہو رہے ہیں، اور شعب میں، وادی میں جب حضرت سے بائیکاٹ کیا گیا، بھوک کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ انبیاء کا طریقہ۔ گہے برپار میں اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، ایک زبردست واقعہ گلستان میں شیخ سعدی نے نقل کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا سننے کی بات. یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت جی، یوسف آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں اغوا ہو گیا، چلا گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، اور کنعان سے یوسف کی قمیض نکلی ہے، اس کی آپ کی خوشبو آ رہی ہے، یہ ماجرا سمجھ سے باہر ہے کہ اپنے علاقے میں جہاں آپ کا بیٹا پلا بڑا، آپ کو خطرہ تھا، یا بنیا ہے میرے بچوں، ان یا خوف و یا اکلا حذیب، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا اس کو، اور وہاں پہ کچھ نہ کر سکے. حدیث شریف میں آتا ہے، عثمان کچھ لوگ آئیں گے اور تمہیں بہت تنگ کریں گے اور تمہیں شہید کر دیں گے، لیکن انجام اللہ کے ہاں ہے اور وہ بڑا پیارا ہے اور محبوب ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے، دیکھو پیغمبر خود اطلاع دے رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں اور بڑی مشکلات ہوں گی، لیکن آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے روکا کیوں نہیں؟ یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں نہ اپنے لیے منفعت کا مالک ہوں اور نہ میں اپنے لیے ضرر کا مالک ہوں، بلکہ یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے. یہ ہے عقیدہ جو آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ اس روئے زمین پہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، قرآن کریم کہتا ہے ایک پتہ نہیں اپنی جگہ سے گرتا مگر یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم کامل میں وہ ہوتا ہے. یہ آپ کا ایمان ہو جائے تو واہ واہ کیا بات ہے. اور توحید پہ قائم رہیں اور مخلوق سے توجہ ہٹ ہر کے خالق پہ توجہ کر لیں، لوگوں کی غلامی چھوڑ کے اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، یہ اس قرآن کریم کا پیغام. پھر اس کے بعد ٹریننگ ضروری ہے. جب عقیدہ انسان کا بن جائے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں لوگوں میں کبھی فوج میں، کبھی پولیس میں، کبھی کسی بھی ادارے میں تعلیم ضروری ہوتی ہے. جتنا وہ تعلیم حاصل کرے گا اپنے ادارے میں وہ آگے بڑھتا جائے گا، یہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ اس کا عقیدہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، جسمانی ٹریننگ بھی ضروری ہے تاکہ صرف تھیوری نہ رہے بلکہ پریکٹیکل بھی ہو جائے. بالکل اسی طرح قرآن کریم نے ایمان کے اوپر زور دیتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد ضروری چیزیں وہ عمل ہے، اس کے بعد ضروری چیز وہ معاملات ہیں، اس کے بعد ضروری چیز وہ اخلاق ہیں، اس کے بعد ضروری چیز وہ عہد و پیمان کا پورا کرنا ہے، اس کے بعد ضروری چیز مشکل حالات میں اپنے آپے میں رہنا ہے، تحمل کرنا ہے، اور والصابرین فی البأساء والضراء، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے پابند رکھنا ہے. خواہ بھوک ہو، خواہ جنگ ہو، مشکل حالات ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنی. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، یہ ایمان والے ہیں. کون ہیں یہ صحابہ کرام؟ کون ہیں تابعین ہیں؟ کون ہیں تبع تابعین ہیں؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، کوئی ایک فرد بھی آپ کو ان میں ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے صرف مروت کے خلاف بھی کوئی کام کیا ہو، نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ ایسی پیاری صحبت تھی، وہ اتنی عظیم صحبت تھی کہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، سینوں کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا، خود جو نہ تھے راہ پر وہ دوسروں کے محافظ بن گئے. علامہ اقبال کے اشعار ہیں بہت زبردست، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی رہے اور اس کے بعد وہ راہ حق سے ہٹ جائے، نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 5 آدمی مسلمان رہے، باقی سب کافر ہو گئے. خدا کو مانو، خدا کا خوف کرو، کیا بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، اتنا بڑا دین، اتنا بڑا اسلام، بس وہ 5 آدمیوں کے لیے آیا تھا دنیا میں، اس لیے اس بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہے، فضول باتیں ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نصیحتیں فرمائی ہیں، خلفاء راشدین کو، صحابہ کرام کو اور لوگوں سے کہا ہے ان کے پیچھے چلو. اصحابی کن نجوم بیائیہ مقتدیتو مہتدیتو، ہمارے پیغمبر اتنے کمزور تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے مرنے کے 10 منٹ بعد یہ سارے کافر ہو جائیں گے. ہمارے پیغمبر کیا اتنے زیادہ سطحی تھے؟ یہ تو اسلام کی بدنامی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، عقیدے کا حفاظت کرنا اور عقیدے کو مضبوط رکھنا اور عقیدے ہی کو اپنے بڑا سرمایہ بنا لینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہی تو وہ اصل چیز ہے جس سے ساری دنیا پریشان ہے کہ نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے وسائل ہیں، لیکن اپنے دین پہ جان دینا ان کے لیے فخر ہے، یہ عقیدہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق اور آپ کے لیے اپنے آپ کی خدمت میں اپنی جان کا نظر ادا دینا، یہ ایک مسلمان کے لیے سعادت ہے. یہ بات غیر مسلم کو سمجھ نہیں آتی اور یہی ہمارا سرمایہ ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ عقیدہ مضبوط ہونا بہت ضروری. دوسری بات، مجاہد کی ٹریننگ ہو رہی ہے، عالم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، مبلغین کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے میں انصاف بہت ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں جو خاص تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان میں انصاف ایک بہت بڑی چیز ہے. واللہ لو سرقت فاطمت بنت محمد، خدا کی قسم یہ تو دوسری فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی اس کا ہاتھ کٹتا. یہ ہے انصاف کے تقاضے کہ دونوں فریقین کی بات غور سے سنی جائے. اور ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہیں کرنی، کوئی تمہارے دل کو نرم نہ کر لے، کوئی تمہیں کرپشن پہ مجبور نہ کرے، کوئی تمہیں رشوت نہ دے، خبردار کہ تم نے اللہ کے دین کے جو حدود اور قصاص ہیں کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے اپنی طرف سے عمل دخل کی. رب شاہ سا اکبر لو اقسم علی اللہ لا برا، حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دکھنے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے جب وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. یہ اس مقام پہ آیا ہے کہ جہاں خاتون کا قصاص ہو رہا تھا اور حد نافذ ہو رہی تھی، بزرگ صحابی فرماتے تھے کہ اللہ ان کو بچا لیجئے یہ نہ کریں، تو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق قصاص ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حسن التقاضی فی صورت الامام ابو یوسف القاضی، امام شیخ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ جو سلطنت عثمانیہ کے آخری مفتی اعظم تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور بڑی پیاری کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے، اس میں بڑے زبردست واقعات ہیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے چیف جسٹس رہے اور بہت طویل عرصہ رہے، 20 سال سے زائد عرصہ. اور ایک مقدمہ آیا، اس مقدمے میں ایک طرف ہارون رشید کی زمین اور دوسری طرف ایک یہودی کی زمین کا مسئلہ تھا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین ہوگا لیکن میری عدالت میں دونوں چیزیں برابر ہیں، اور یہودی کو بھی لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور امام ابو یوسف نے خلیفۃ المسلمین، یہ آج کل کے بادشاہ ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کو راستے میں آدمی چور چور کہے اور وہاں سے دیکھتا رہے. اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ بادشاہ کو کہا آپ کو کٹہرے میں آنا پڑے گا کیونکہ کیس آیا ہے اور آپ کے اوپر کیس ہے، اس لیے اپنا پورا دفاع آپ کٹہرے میں آ کے کریں گے، یہ ہوتا ہے طریقہ. ابھی ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے، برطانیہ کی عدالت میں ہمارے وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے تھے یا پیش نہیں ہوئے، تو وہاں پہ جو جج نے کلمات کہے وہ پڑھ کے مجھے امام ابو یوسف یاد آئے. وہاں لندن کی عدالت میں جج غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم ہوگا تو ہوگا کہیں کا، میری عدالت میں تو نہیں ہے، اور اگلی پیشی پہ لازمت آپ ان کو لے کے آئیں. یہ ہے انصاف کے تقاضے. ہمارے لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں کہ جی انگریز بڑا پیارا ہے. انگریز جتنا بھی پیارا ہو جائے ایک پیسے کا نہیں ہے، اور ہمارے لوگ جو ایمان والے تھے ان کی قدر بہت زیادہ. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. جو حاجیوں کو پانی پلائے گا اور جو حرم شریف کی تعمیر کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہے. آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان لانا ضروری. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر لازم کر دیا گیا ہے قصاص کو. کتب فریضا، کتاب فرض کو کہتے ہیں، لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا. قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں برابری کو، کسی بھی چیز میں برابری کو قصاص کہتے ہیں، اور قتل میں برابری کو قصاص کہا جاتا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کا قتل ہوگا. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام سے قصاص لیا جائے گا. والانسا بالانسا، اور خاتون کے بدلے میں خاتون سے قصاص لیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے میں غلام نہیں ہوگا، یا خاتون کے بدلے میں مرد نہیں ہوگا، یا غلام کے بدلے میں آزاد نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بعثت سے کچھ عرصہ قبل عرب کی لڑائیاں جاہلیت کی مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں. ایک اونٹ پہ لڑائی ہوئی اور 100 سال چلی تھی وہ. ایک اونٹ چلا گیا تھا دوسری چراگاہ میں، اس پہ جو لڑائی شروع ہوئی تو 100 سال تک وہ لڑائی چلی تھی. دو قبیلے آپس میں لڑ گئے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو خوب نقصان پہنچایا تھا. نہ مرد نہ عورت، نہ بچہ نہ بوڑھا، کچھ نہیں دیکھا. جو سامنے آیا چڑھ دوڑے اور جہالت کی طرح ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے، اور پھر دونوں قبیلے اسلام لے آئے. اسلام کیسا پیارا دین ہے. ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول میں نے اسلام سے پہلے بہت صدقے دیے ہیں اور میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام گزشتہ نیکیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. کیسی پیاری بات ہے. اور ایسا دین اسلام، کائنات میں خدا کی قسم، ایسا دین، ایسا فلسفہ، اور اتنی زیادہ اعلیٰ ترین کوالٹی کے کلام ہے ہی نہیں کسی دین کے اندر. تو بہرحال دونوں قبیلوں نے اسلام لے آئے، اور پھر مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے غلام تم سے اچھے ہیں، اس لیے غلام کے بدلے میں آزاد سے قصاص لیا جائے گا. اور پھر کہتے تھے کہ ہماری عورتیں تمہاری مردوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے ہماری جو خواتین ماری گئی ہیں اس کے بدلے ہم تمہارے مرد ماریں گے. یہ جو انہوں نے مطالبات کیے، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ زیادہ مکرم ہوتا ہے. فرمایا آزاد کے بدلے آزاد ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی، اور خاتون کے بدلے میں خاتون نے قتل کیا تو خاتون سے قصاص لیا جائے گا، اور غلام کے بدلے میں غلام نے قتل کیا تو غلام سے قصاص لیا جائے گا. یہ تم جو اپنی منطق لے کے آئے ہو یہ منطق بیکار منطق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ ہے آیت کا مطلب. فمن عفی لہ، اور جو کوئی معاف کر دیا جائے، رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، اور ان کا بڑا خدا نہ خواستہ قتل ہو گیا، تو قصاص فرض ہے، اور قصاص کا حق سب کے پاس برابری کا حق ہے. کسی آدمی کا ایک بیٹا ہو یا کسی آدمی کے 10 بیٹے ہوں، ان 10 میں سے اگر ایک نے کہہ دیا کہ مجھے قصاص نہیں چاہیے، تو طلباء اور علماء جانتے ہیں کہ فرض جب تک قطعی نہ ہو وہ متیقن نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر ایک بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ مجھے قصاص نہیں چاہیے، مجھے دیت چاہیے، یا میں معاف کرتا ہوں، تو قصاص ختم ہو گیا. انسان کا احترام دیکھیے، انسان کی اس کی ان پٹ اور اس کے اوپینین، اس کی بات کا وزن دیکھیے کہ کتنی زیادہ اہمیت دی گئی، اور فرمایا قصاص ختم ہو گیا. اب آپ نے دینی ہے دیت، دیت کیا چیز ہے؟ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10000 درہم، یہ بنتی ہے دیت. اور یہ آپس میں مذاکرات کر کے، آپس میں ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے، آپس میں اس کی شرائط اور خد و خال اور اس کے اوقات سیٹ کر کے دونوں خاندان آپس میں راضی ہو جائیں اور مال کا لین دین کر لیں، اسلام نے اجازت دی ہے، بس اب بات ختم ہو گئی، قاتل آزاد ہے، جا سکتا. ہاں اگر کوئی کہے کہ دیت نہیں چاہیے، قصاص چاہیے، تو فرمایا پھر قصاص تو کرنا ہی کرنا ہے، اور قصاص کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. جب سے ہم نے قصاص چھوڑا ہے، جب سے ہم نے انصاف قائم کرنے کی باتیں چھوڑی ہیں، اس کے بعد سے امن و امان کی صورتحال آپ جانتے ہیں کیا. کئی کیسز تو میں جانتا ہوں، 4-5 سال ہو گئے، ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ وہ واقعات سن کے انسان کو یقین نہیں آتا کہ ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں. اور خدا کی قسم کسی ایک معاملے میں کوئی ایک چیز بھی نہیں نکلی اس میں سے، بلکہ وہ جو ہمارے پیارے دوست ہیں پولیس والے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج ہی ہمیں کیا دیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہفتے بھر میں آپ کے پاس فون آ جائے گا، وہ جی آپ کے گھر پہ چوری ہوئی تھی نا؟ ہاں جی چوری ہوئی تھی. وہ جی کچھ دے دیے. خدا کے بندے میں تو ویسے ہی لوٹ گیا ہوں. نہیں جی آپ سے کچھ چاہیے ہمیں. یہ اخلاق ہو گئے ہیں اور یہ مزاج ہو گیا ہے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، امن نہیں ہے، اپنے گریبان میں تو جھانکو، تم نے اپنے محافظ کس کو بنایا ہے؟ وہ محافظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جان کی امان پاؤں تو کچھ اور کہوں، بہرحال بات چھوڑ دیں تو یہی صحیح ہے. فرمایا انصاف قائم کرنا بہت ضروری ہے. انصاف کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا، انصاف کے بغیر کوئی دین نہیں آیا. اور یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کو ایک جیسے دیے. انصاف، توحید، حلال و حرام کا فرق اور اللہ کی عبادت، یہ چار عبادت، یہ چار تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ ہر پیغمبر کے دین میں اس کو پائیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقت میں تو دین اسلام ہی ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو مثال دی تھی کہ ایک عمارت ہے اور اس عمارت کے اندر تھوڑی سی چیز باقی ہے، وہ پورا کر دیا جائے، اسلام کی عمارت مکمل ہو گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میں ہوں، میرے آنے سے دین کی عمارت مکمل ہو گئی اور وہ چمک رہی ہے، دمک رہی ہے. فرمایا فمن عفی له، اگر کسی کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن، کسی چیز پہ، فاتباع بالمعروف، تو آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے دستور کے مطابق. قتل ہو گیا، خطا ہو گئی، اب اس کے بعد بدماشیاں ختم، بلکہ مقتول کے لوگوں کا احترام کرنا ہے، مقتول کے لوگوں کی بات سننی ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور نیکی کے ساتھ آپ نے دیت دینی ہے، پیار کے ساتھ دیت دینی ہے. یہ نہیں کہ دیت بھی دی جا رہی ہے اور دل بھی کالے ہیں، دیت بھی دی جا رہی ہے اور دشمنیاں بھی چل رہی ہیں. ہمارے پشاور کے علاقے میں یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جی صلح ہو گئی، صلح ہو گئی، کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ پھر لڑ پڑے، یہ بات مناسب نہیں ہے. فرمایا جب مسئلہ حل ہو گیا تو احسان کیجئے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب آپ احسان کریں گے آگے سے اللہ بھی آپ کے ساتھ احسان کرے گا. حل جزاء التوحید الا الجنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے، تم اللہ کی توحید پہ قائم رہو، اللہ تمہیں جنت دے گا. کیسا زبردست ترجمہ حضرت نے فرمایا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ خاص قسم کی نرمی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ کی رحمت ہے. اگر قرآن میں آ جاتا کہ نہیں چاہیے دیت، مارو بندہ، تو ہم کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہ کرتے. یہ دیت کو قبول کرنا اور دیت کے بدلے میں بندے کی جان بخشی کرنا اور آپس میں صلح صفائی کا ماحول پیدا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد جو حد سے آگے بڑھے گا، اس کے بعد جو زیادتی کرے گا، اس کے بعد جو بدماشی کرے گا، اس کے بعد جو مقتول کو دبائے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ولکم فی القصاص حیات، اور اے مسلمانوں انصاف میں حیات ہے، زندگی ہے. انصاف ہوگا تو زندگی ہوگی، قانون ہوگا تو امن ہوگا. بالکل یہ عربی کے اندر ایک خاص قاعدہ ہے کہ متضاد کو یکجا کر کے ان میں سے ایک کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک طرف قصاص ہے, ایک طرف حیات ہے. قصاص کا مطلب ہے ختم کر دینا, حیات کا مطلب ہے جینا. اور بظاہر قصاص بڑا مشکل ہے, بظاہر قصاص بڑا کریہ ہے. حرم شریف میں جس کسی نے قصاص دیکھا سنا ہے وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے. لیکن جس چور کو پتا ہو کہ اگر میں نے شرارت کی تو اس چوک پہ مجھے الٹا لٹکا دیا جائے گا, اور جس قاتل کو پتا ہو کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو یہ سامنے گلشن چورنگی کے پل پہ میری گردن اڑا دی جائے گی, تو وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں قتل کروں یا نہ کروں. اس کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا, 2-4 دفعہ میں نے تھانے کے چکر لگانے ہیں, اس کے بعد چھوٹ جاؤں گا تو جو اس کا جی چاہے وہ کرے گا. اسی لیے ہمارے پختونوں میں کہتے ہیں کہ یہ جتنے تمہارے اوپر مصیبتیں وہ اپنی وجہ سے ہیں. ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک. ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. اور ولکم فی القصاص حیات, قرآن کریم کہتا ہے قصاص کے اوپر چلو گے تو جیو گے, مزے کرو گے, امن ہوگا. اور اگر قصاص نہیں کر سکتے تو حیات بھی نہیں ہے, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. جہاں جس کے ساتھ جو ہو جائے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے. یہ سب ہمارے لوگ ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے. لیکن جب افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تعلیمات اثر نہیں کرتی. فرمایا ولکم فی القصاص حیات, یا اولی الالباب. لب کہتے ہیں عقل کو. اے عقل والو, یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, بلکہ فرمایا یہ بات کچھ مخصوص لوگ ہیں جو لکھے پڑھے ہیں, جو بات کو سمجھتے ہیں, جن کے پاس اللہ نے فراست دیے, حکمت دیے, وہ اس بات کا آپ کو تصدیق کر کے دیں گے کہ جہاں قصاص نہیں ہوگا وہاں پہ زندگی نہیں ہوگی, اور جہاں قصاص کا قانون نافذ ہوگا وہاں پہ زندگی محفوظ ہوگی, اور وہاں پہ لوگ بڑے امن سے رہیں گے. لعلکم تتقون, اور یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو, اپنی لمٹس میں رہو, انسان بن کے رہو, جانوروں والی حرکتیں نہ کرو. کتب علیکم, اور بس یہ آخری آیت ہے, اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تعلیم بہت ضروری ہے. انصاف کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک انصاف کا پہلو تو یہ ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے, چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, زناکار کو سزا دے دی جائے. لیکن دوسری طرف انصاف کے کچھ تقاضے یہ بھی ہیں کہ وصیت میں برابری کی تقسیم ہو, اور وصیت کے مال میں جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے. اس لیے کہ اگر معاملات یہاں سے خراب ہوں گے تو چلتے چلتے قصاص اور قتل تک پہنچ جائیں گے. فرمایا کتب علیکم, تم پہ فرض ہے. کیا فرض ہے؟ اذا حضر احدکم الموت, تم میں سے جب کسی کو لگے کہ وہ مرنے والا ہے, تم میں سے جب کسی کو لگے کہ موت کا وقت آ پہنچا ہے, ان طرح کا خیرہ, اور اس کے پاس مال موجود ہو, اس کے پاس پراپرٹی موجود ہو, اس کے پاس چیزیں موجود ہوں. الوصیہ, اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے وصیت کو. کیسے؟ للوالدین, اپنے ماں باپ کے لیے, والاقربین, رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, دستور کے مطابق طریقے سے, اور نیکی کے ساتھ, حقا علی المتقین, اور یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. فمن بدلہ, اور جو کوئی وصیت کو بدل دے, بعد اما سمع ہو, بعد اس کے کہ اس نے میت سے سنی تھی اور اب آ کے بیان بدل لیا, فانما اسمہ علی الذین یبدلون, ان کا گناہ ان کے اوپر ہے جو وصیت کو بدلتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالی بہت زیادہ سننے والے جاننے والے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں, یہاں پہ 3 مسئلے بیان ہوئے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت ضروری ہے. کس کے لیے؟ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے, ٹھیک ہے جی. لیکن بخاری شریف میں, ترمذی شریف میں, مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, طبرانی میں, اور جتنی بھی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اور یہاں فرمایا للوالدین, ماں باپ کے لیے وصیت فرض کی گئی ہے. پتہ چلا کہ وہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن اتنے تواتر سے ہمیں پہنچی ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے اب یہ حکم باقی نہیں ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، ناسخ و منسوخ کی بحث الحمدللہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ فرمایا کہ والدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے اب میت کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے. اگر کوئی بغیر وصیت کے انتقال کر گیا تو قرآن کریم میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر پوری پوری آیات ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس آیت کے تحت ذیل میں جو تقسیم آئی ہے اس پہ تقسیم ہوگی، اور یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور جو کوئی ڈر جائے وصیت کرنے والے سے زیادتی کے بارے میں یا گناہ کے بارے میں. بعض لوگ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، میرا سارا مال میرے فلاں بھائی کو دے دیجئے، باقی کسی کو کچھ نہ دیجئے گا، یہ ہے آیت میں کہہ رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں. فرمایا اگر کسی کو خوف ہو جائے کہ میت زیادتی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، فاصلح بینہم، اور آپس میں صلح کروا دے، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو ان سے ناراض ہوں، کچھ بھی نہیں دوں گا. انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اسلام اور شریعت میں آپ کے سارے بھائیوں کا حق ہے. اگرچہ میت نے اعلان کیا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو کچھ نہ دینا، لیکن بعد میں جو وارثین ہیں وہ اللہ کے قانون کو جاری کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو دے دیں، فلا اسما علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. یہ ہے سلو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور رحمت بھی نازل فرماتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وصیت کتنے مال میں ہوگی، سارے مال میں یا مال ثلث میں؟ تو فرمایا صرف مال ثلث میں ہوگی. پہلے زمانے میں سارے مال میں ہوتی تھی، وہ حکم بھی اب منسوخ ہو چکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو وصیت کر دی جائے گی تو پھر وصیت پہ اس کے پیچھے مسلمانوں کو عمل کرنا ضروری ہے. یہ حکم آج بھی قائم اور دائم ہے کہ میت کی وصیت پہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ وصیت اسلام اور دین کے خلاف نہیں تھی تو رشتہ دار گناہگار ہوں گے. وبهذا القدر نكتفي اليوم، ولله الحمد ولو آخرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين، ونزل المقربين، ومرافقة النبيين، ويقين الصديقين، وإخبات المؤمنين، وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ہمارے بھائی فیضان کے لیے دعا کیجئے، ان کے بھی کچھ پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے یہ پریشانی دور کر دے. جو بیماران ہیں، جو کسی تنگی میں ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں، اولاد کی تنگی میں ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک بہت عظیم ذات ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے، اپنے غیب کے خزائن سے ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب کرے. اور جامع عربی احسن العلوم کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کرے. اس کی تمام شاخیں، جامعہ مفتی محمود، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن المقاصد اور جامعہ مسجد عثمان، تمام ادارے اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے، اپنے غیب کے خزائن سے اس کے تمام چیزیں مکمل کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان پہ، توحید پہ، وحدانیت کے عظیم فلسفے پہ قائم اور دائم رکھے. پاکستان جو ایک عظیم ملک ہے اور ایک اسلامی قلعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں کے آب و ہوا کو صالح کرے، یہاں کی زمین کو بہترین زمین بنائے، اور یہاں کے مسلمانوں کے احوال کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کرے، اور جتنے بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالی دور کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو وفات کر گئے اسی ہفتے میں، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے اور حضرت کے پسمندگان کو صبر جمیل دے. ہمارے محترم اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب مدظ اللہ العالی، اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے اللہ تعالی حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب کرے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.